السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ پہلے گھنٹے کی نشریات کے ساتھ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور انجینئر ہیں جان ڈرائیڈن۔ پاکستان میں اس وقت ہفتے کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
فوج نے الزام عائد کیا ہے کہ بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے کلسٹر ٹوائے بم کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس بم کے استعمال سے 4 سال کے بچے سمیت 2 شہری ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے۔ میں ہوں اسلام آباد سے علی رانا۔
امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا 8واں دور دوحا میں شروع۔ امن معاہدے پر اتفاق متوقع، مبصرین کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
قبائلی اضلاع کی 3 نومنتخب ممبران اسمبلی کی شمولیت سے بلوچستان عوامی پارٹی کی خیبر پختونخوا کی سیاست میں داخلہ۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
جنوبی ایشیا،
طلاق ثلاثہ قانون کو سپریم کورٹ اور دہلی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
بھارتی کشمیر میں تناؤ، سیاحوں اور ہندو یاتریوں کے ساتھ ساتھ غیر مقامی مزدور اور ملازمین بھی وادی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے نامزد انٹیلیجنس کے سربراہ نے درکار کوائف اور تجربے پر اٹھنے والے سوالات کے پیش نظر عہدے کے لیے اپنا نام واپس لے لیا۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کے مطابق، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ایجنسی نے لیبیا میں 3 عقوبت خانوں کو بند کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، اور امریکہ نے روس پر مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اور آئیے خبروں کی کچھ تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی فوج نے الزام عائد کیا ہے کہ بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے کلسٹر ٹوائے بم کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کلسٹر ٹوائے بم کی وجہ سے 4 سال کے بچے سمیت 2 شہری ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ عام شہریوں پر کلسٹر میونیشن سے حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ افغانستان میں طویل جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور طالبان رہنماؤں کے درمیان امن مذاکرات کا 8واں دور ہفتے سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہونے جا رہا ہے، جسے فریقین کے درمیان امن سمجھوتے کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کی نوزائیدہ سیاسی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کو باقاعدہ طور پر خیبر پختونخوا کی عملی سیاست میں 3 نومنتخب اراکین اسمبلی کی حمایت حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ ضلع خیبر اور محمد سے تعلق رکھنے والے ممبران اسمبلی نے جمعہ کی رات اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں وزیر اعلی بلوچستان کی موجودگی میں بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس فیصلے کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مخلوط حکومت کا حصہ بن جائے گا۔ بلوچستان کے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے کسی دوسرے صوبے کے سیاست میں شامل ہونے کا یہ پہلا موقع ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے محکمہ داخلہ کی طرف سے جمعے کے روز ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے، جس میں وادی کشمیر میں موجود سیاحوں اور امرناتھ یاترا پر آئے ہوئے ہندو عقیدت مندوں کو دورہ مختصر کر کے جتنا جلدی ہو سکے وادی سے واپس جانے پر زور دیا گیا ہے، اور 30 جولائی کو پارلیمنٹ سے منظور کیے جانے والے طلاق ثلاثہ بل کو، جو کہ اب قانون بن گیا ہے، بھارت کی سپریم کورٹ اور دلی ہائی کورٹ میں الگ الگ چیلنج کر دیا گیا ہے۔ دونوں عذرداریوں میں اسے آئین اور شریعت کے منافی قرار دیا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نامزد کردہ انٹیلیجنس کے سربراہ نے درکار کوائف اور تجربے پر اٹھنے والے سوالات کے پیش نظر عہدے کے لیے اپنا نام واپس لے لیا ہے۔ کانگریس کے رکن جان ریڈ کلیف، جنہیں نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کے طور پر نامزد کیا تھا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کانگریس کے رکن رہیں گے، جہاں انہوں نے ٹیکسس کے عوام اور ہمارے ملک کے لیے نمایاں کام سر انجام دیا۔ یہ بات صدر ٹرمپ نے جمعے کے روز اپنی ایک ٹویٹ میں کہی۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن نے اطلاع دی ہے کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ایجنسی لیبیا میں 3 عقوبت خانوں کو بند کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ ان قید خانوں میں وہ افراد رکھے گئے تھے جو پناہ حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک جانے کے خواہش مند تھے۔ یہاں ان پر کیا سلوک کیا جا رہا تھا، اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں۔ انسانی حقوق کے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان قیدیوں کو کہاں لے جایا گیا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ ایجنسی اس معاملے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ویسے بھی یہ قید خانے انتہائی مخدوش ہیں، اور آئے دن ان پر فضائی اور زمینی حملے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ حملے جنگی جرائم کے زمرے میں بھی آتے ہیں۔ امریکہ نے روس پر مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں. پچھلے سال روسی ایجنٹوں پر برطانیہ میں ایک سابق روسی جاسوس اور اس کی بیٹی کو زہر دینے کا الزام ہے. امریکہ جواب میں یہ پابندیاں عائد کر رہا ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ ان نئی پابندیوں کے تحت امریکہ روس کو بین الاقوامی اداروں مثلاً عالمی بینک یا عالمی مالیاتی بینک سے لین دین کی مخالفت کرے گا. امریکی بینکوں پر بھی یہ پابندی ہے کہ وہ روس کے ساتھ مالی لین دین نہیں کر سکتے. ان نئی پابندیوں پر 15 دن کے بعد عمل درآمد شروع ہو جائے گا. شمالی کوریا نے کہا ہے کہ ان کے لیڈر کم جونگ ان نے اس اجلاس کی صدارت کی جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ نئے میزائلوں کے مزید تجربات کیے جائیں گے. یہ میزائل جنوبی کوریا اور وہاں پر قائم امریکی اڈوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں. شمالی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی نے اتوار کو خبر دی کہ کم جونگ ان کثیر المقاصد میزائلوں کا معائنہ بھی کیا تھا. ان میزائلوں نے 220 کلومیٹر تک مار کی. صدر ٹرمپ نے ان تجربات کو غیر اہم قرار دیتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا کہ یہ سنگاپور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں. سنگاپور میں دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہوئی تھی. امریکی حکام کے مطابق ملاقات میں شمالی کوریا کے لیڈر نے وعدہ کیا تھا کہ ان کا ملک دور مار میزائلوں کا تجربہ نہیں کرے گا. سوڈان کے لیے افریقی یونین کے مندوب نے دعویٰ کیا ہے کہ فوج اور جمہوریت پسند مظاہرین کے درمیان شراکت اقتدار کا معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے بعد امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس معاہدے سے گزشتہ کئی ماہ سے جاری سیاسی بحران ختم ہو جائے گا. ہانگ کانگ میں حکومت کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے. یہ سارا تنازعہ اس بل کی وجہ سے کھڑا ہوا جس میں تجویز کیا گیا تھا کہ ہانگ کانگ کے ملزموں کو چین کی حکومت کے حوالے کیا جائے گا. فی الحال اس بل کو مؤخر کر دیا گیا ہے. مخالفین نے فیصلہ کیا کہ پیر کے روز وہ پورے شہر میں ہڑتال کریں گے، جبکہ جمعے کو سرکاری ملازمین بھی احتجاج کی حمایت کے لیے ایک پبلک پارک میں جمع ہوئے. اور ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے جوہری معاہدے کی تعمیل کی خلاف ورزی کی جانب ایک اور قدم اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے. اور آئیے اب ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ کے ساتھ، جس پہ انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستانی فوج کی طرف سے الزام عائد کیا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے کلسٹر ٹوئے بم کا استعمال کیا جا رہا ہے. پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ عام شہریوں پر کلسٹر میونیشن سے حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. آئیے تفصیل سنتے ہیں.
پاکستان فوج کے ترجمان ادارے ISPR کی طرف سے جاری بیان کے مطابق بھارت کی جانب سے جنیوا کنونشن اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور لائن آف کنٹرول پر شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے کلسٹر ٹرائی بم استعمال کیے جا رہے ہیں. ISPR کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج نے 30 اور 31 جولائی کو وادی نیلم میں کلسٹر ٹرائی بم سے آبادی کو ٹارگٹ کیا. کلسٹر ٹرائی بم سے 1 4 سالہ بچے سمیت 2 شہری ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے. ISPR کا کہنا تھا کہ کلسٹر بم یا اس میں بارود کا استعمال عالمی قوانین کے تحت ممنوع ہے. عالمی برادری کو بھارت کے اس جارحانہ اقدام کا نوٹس لینا چاہیے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت پر الزام عائد کیا کہ وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں.
اس وقت جو بھارت کلسٹر ایمونیشن استعمال کر رہا ہے لائن آف کنٹرول پر، اور جس سے وہ ٹارگٹ کر رہا ہے سیویلین آبادی کو، نہتے شہریوں کو، نان کمبیٹنٹ پاپولیشن کو جس طرح وہ ٹارگٹ کر رہا ہے، یہ ایک وائلیشن ہے. یہ ایک کھلم کھلا جو جنیوا کنونشن ہے اس پر، جو کلسٹر ایمونیشن کے استعمال کا جو کنونشن ہے اس کی خلاف ورزی ہے.
کلسٹر ٹوائے بم شہریوں کے خلاف ایک تباہ کن ہتھیار ہے. اس بم سے بچوں اور گھروں کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ بم اپنے ٹارگٹ پر کھلونوں کی شکل میں بکھر جاتا ہے. اس بم سے 40% بچے نشانہ بنتے ہیں اور اکثر بچے کلسٹر ٹوائے بم کو کھلونا سمجھ کر گھر لے جاتے ہیں. کلسٹر ٹوائے بم پھٹنے کے بعد بلیڈ کی طرح ہزاروں ٹکڑوں میں پھیلتا ہے. یہ بم بارودی سرنگوں سے زیادہ خطرناک ہیں. اس بم کو عموماً جہاز کے ذریعے یا پھر آرٹلری کے ذریعے دشمن کے علاقے میں پھینکا جاتا ہے. فائر ہونے کے بعد اس بم کے اندر موجود خطرناک چھرے یا دیگر مواد تیزی کے ساتھ علاقے میں پھیل جاتا ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اثر کا علاقہ کئی فٹ بال گراؤنڈ سے بھی بڑا ہو سکتا ہے. اس کے چھروں کی زد میں آنے والا کوئی بھی شخص ہلاک یا شدید زخمی ہو سکتا ہے. میجر جنرل ڈرائیڈ اجازوان کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے کر جانا چاہیے.
یہاں جو ملٹری آبزرور گروپ ہے جو سیز فائر وائلیشن کو مانیٹر کرنے کے لیے ادھر موجود ہیں، ان کے پاس یہ ویپن لے کر جائیں، ان کو ایویڈنس دکھائیں اور پھر اس ایویڈنس کو یونائیٹڈ نیشن لیول پہ ریز کریں تاکہ دنیا کی اس وائلیشن کی طرف توجہ دلوائی جا سکے.
سال 2000 میں کلسٹر ایمونیشن کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کرنے کے لیے مہم کا آغاز ہوا، اور 2008 میں ڈبلن میں ہونے والی کانفرنس میں 100 ممالک نے اس پر مکمل پابندی عائد کر دی. تاہم کلسٹر بم بنانے والے زیادہ تر ملکوں نے، جن میں امریکہ، چین اور روس شامل ہیں، اس سمجھوتے پر دستخط نہیں کیے. پاکستان کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر کلسٹر ٹوائے بم کے استعمال کے الزام کے جواب میں تاحال بھارتی حکومت کی جانب سے کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور آئیے اب پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں کو۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے تجزیہ کار پاکستان سے بریگیڈیئر ریٹائر سعد نذیر، بھارت سے ڈاکٹر منیش کمار، یہاں امریکہ سے پروفیسر فیضان حق، اور لنڈن سے شمع جنید جو ہمارا ساتھ دیں گی۔ جیسا کہ ہم نے ابھی رپورٹ میں بھی آپ کو سنوایا کہ پاکستان کی فوج کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے کلسٹر ٹوائے بم کا استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے 4 سال کے بچے سمیت 2 شہری ہلاک جبکہ 11 زخمی ہوئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق بھارت جنیوا کنونشن اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور ایل او سی پر شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے یہ بم استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے خوش آمدید، السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب سے میرا پہلا سوال دفاعی نقطہ نظر سے۔ بریگیڈیئر صاحب بتائیے گا کہ کلسٹر بموں کا استعمال، کہتے ہیں کہ اس کو ثابت کرنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے، اگر ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کئی طرح کی تعزیرات کی بھی بات کی جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے شام اور عراق میں بھی دیکھا کہ یہ معاملہ کافی آگے کی طرف چلا ہے۔ اب پاکستان کو اپنا یہ دعویٰ ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟
جی بہت شکریہ۔ جہاں تک کلسٹر بمز کا تعلق ہے تو ہم اس کے نوعیت کو، اس کے استعمال کو اور اس کے نتیجے میں ہونے والے جو زخمی ہوتے ہیں یا جو بربادی ہوتی ہے اس کا اندازہ ہر فوجی کو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب اس پر پابندی لگی ہے اور پابندی بہت سارے ملکوں نے، اور اس کے جو مؤثر اثرات تھے اور پھر بڑے لاسٹنگ ہوتے ہیں بہت عرصہ تک، کیونکہ ٹائی جب بھی مل جاتا ہے تو بچے اس کو چھیڑ دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو کنونشن ہوا تھا اس میں کچھ حدود اور قواعد بھی رکھے گئے تھے، لیکن اوور آل جو جس طریقے سے یہ استعمال ہوا ہے، اٹل جی کے ذریعے انہوں نے یہ بم پھینکے تھے یا ایئر کے ذریعے جس طرح آپ نے رپورٹ سے بھی بتایا، یا اٹل جی کے ذریعے ان کا ایک کنٹینر ہوتا ہے اس کو فائر کیا جاتا ہے اور اس میں کئی کلسٹر بم ہوتے ہیں، اور وہ کلسٹر بم پھر پھیل جاتے ہیں اوپر، جب ہوا میں پڑتا ہے فضا میں، اور اس کے بعد وہ زمین پر آ جاتا ہے اور مختلف جگہوں پر وہ گر جاتا ہے، کوئی تو اس کے ڈائریکٹ ضد میں آ جاتا ہے اور کوئی اس کو ایک لینڈ مائن کے طور پر بھی پھر استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بچہ یا کوئی جانور یا کوئی اور اس کو چھیڑ لیتا ہے، اس پر پاؤں رکھ لیتا ہے، پھر بھی وہ پڑ جاتا ہے اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس پر پابندی لگی تھی۔ لیکن جہاں تک انڈیا نے جو اس کو استعمال کیا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی یہ جو ایل ایف سی ہے اس کے وائلیشن میں کچھ تیزی آ رہی ہے، اور وہ تیزی کے کچھ وجوہات ہیں، لیکن سب سے پہلے میں کہ پاکستان کیسے اس کو پرو کرے گا، یہ جو ایمونیشن ہوتا ہے اس کے اپنے مارکس ہوتے ہیں جس فیکٹری میں بنا ہوتا ہے، ایک تو اس پر مارک ہو، دوسرا اس کا لاٹ ہوتا ہے، لاٹ اور بیچ ہوتا ہے، اور وہ لاٹ بیچ کے ذریعے اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ، جب یہ پابندی لگی تھی تو سب نے اپنا اسٹاک ڈکلیئر کرنا تھا اور اس کو تلف کرنے کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ دینا تھا، اس کو نہ پروڈیوس کر سکتے ہیں، اس کو نہ دوسرے ملک کو بیچ سکتے ہیں اور نہ اس کو ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں، تو ان ساری چیزوں پر اس کی پابندی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ جو موجودہ شکل میں، کیونکہ اس کی کچھ تصویریں بھی آئی ہے، یہ اگر استعمال ہوا ہے اور جس طریقے سے دعویٰ کیا گیا، اور بچوں کے تو اس میں خاص نوعیت کے، کیونکہ زخم کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں چرے، بلیڈز اور مختلف قسم کے ریوٹس وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ایمونیشن میں جو ایکسپلوزیو ہے، وہ ایکسپلوزیو کی کیمسٹری ہوتی ہے، اس کیمسٹری کو ٹریس کیا جاتا ہے کہ کون سا ایکسپلوزیو استعمال ہوتا ہے، اور انڈیا کے کون سے فیکٹری میں یہ کون سا ایکسپلوزیو استعمال
کیا جاتا ہے۔
تیسری بات میں
جی
جی
ڈاکٹر،
اٹل جی کا جو کیلیبر ہے وہ کیلیبر سے بھی اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سا کیلیبر کا ویپن استعمال ہوا ہے اور وہ کتنے رینج کا ہے، تو یہ بہت سارے شواہد ٹریجیکٹری
جن کے ذریعے
ہوتے ہیں، پھر کلسٹر کے نمونے ہوتے ہیں اس کے ذریعے
ان کو بتایا،
اس کے ذریعے پاکستان اس کو ثابت
کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر منیش سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر منیش، ایک ایسے وقت پر جب پاکستان اور بھارت کے درمیان اعلیٰ سطح پر بات چیت کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، امریکہ کے صدر نے 20 سالسی کی بات کی جس میں بھارت نے اپنا موقف دیا کہ یہ دونوں ملکوں کا معاملہ ہے، یہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لائن آف کنٹرول پر خلاف ورزی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس سے اس طرح کی کوششوں کو جس میں کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے بات کی جا رہی ہے، تو ان کوششوں کو کتنا نقصان پہنچ جاتا ہے، کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے دونوں ملکوں کو، کیونکہ یہ کوئی بھی دو ملک اس طرح لائن آف کنٹرول پر یا کسی بھی طرح کی اشتعال انگیز کارروائیوں کے بعد آگے نہیں بڑھ سکتے بات چیت کی طرف، تو کیا کرنا چاہیے دونوں ملکوں کو؟
دیکھیے، ایک تو پہلی بات ہے، بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ایک دو ملک جو ہے آپس میں سویلینس کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جس طریقے سے آپ دیکھیے ہندوستان کی خبروں میں یہ آ رہا ہے کہ بھائی کہ پاکستان سے جو ہے گولہ باری ہو رہی ہے اور سویلینس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اسی طرح پاکستان کی میڈیا میں بھی آپ دیکھیں تو سویلینس کو ٹارگٹ کرنے کی بات کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، یہ دس از ناٹ اے گڈ تھنگ مطلب ان دا کرنٹ مومنٹ، اور جب اگر دیش کے آرمیز کو لڑنا بھی ہے تو وائی ٹو ہٹ سویلین ٹارگیٹس، ایک تو یہ مسئلہ جو ہے وہ چنتا جنک ہے، یہ دونوں ہی سرکاروں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ کو کوئی پولیٹیکل اسکور اگر آپ کو پروو کرنا ہے، کوئی پوائنٹ پروو کرنا ہے تو یہ شوڈ ڈو ان مینر جو طریقہ ہے اسے آپ کریں، لیکن آپ سویلینس کو ٹارگیٹ کرنا اسٹارٹ کر دیں تو یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے، یہ دونوں سائڈ کے لیے ہے،
دونوں سائڈ کے لیے،
دوسری بات
جی
ہاں دونوں سائڈ کے لیے، ایسا نہیں کہ ایک طرف سے حملے ہو رہے ہیں دوسری طرف سے جو ہے وہ کوئی شانت بیٹھا ہوا ہے،
جی یہی میرا سوال تھا کہ دونوں ملکوں کو کیا کرنا چاہیے؟
ایک تو پہلی بات ہے کہ اگر یہ جو ٹینشن جو بڑھ رہا ہے بارڈر کے اوپر، امیڈیٹلی عمران خان صاحب اور مودی صاحب کو بات چیت کرنی چاہیے، ایک دوسرے جو وہاں پہ جو آرمی آفیشیلس ہیں جو پراپر چینل ہے بات چیت کرنے کا، ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ تین سال پہلے بھی اسی طریقے سے بارڈر پہ جو ہے باقاعدہ اس گولے باری کی خبر آئی تھی، تو ڈی جی ایم او کے لیول کے اوپر جو ہے وہاں پہ بات چیت ہوئی، باقاعدہ چینل بنا، پھر یہ مسئلہ شانت ہوا، لیکن یہ اچانک پھر سے اٹھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے دونوں ہی سرکاروں کو لیڈرشپ کو جو ہے ایک بڑا دل دکھانا چاہیے، بات چیت کرنا چاہیے، دونوں ہی بڑے اپنے اپنے اسٹیٹس میں جو ہے اپنے اپنے دیش میں جو ہے کافی پاپولر ہیں، اسٹیٹسمین جیسا ان کا امیج ہے، تو یہ وقت ہے کہ یہ لوگ کس پرکار کے لیڈر ہیں، کس ٹائپ کے لیڈر ہیں، آج ان کا اسٹیٹمنٹ کتنا بڑا ہے، یہ ٹائم ہے جو ان کو انٹروین کرنے کا۔
شکریہ پروفیسر فیضان۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی، جس کا پاکستان کی طرف سے خیر مقدم کیا گیا، جبکہ بھارت نے اپنے موقف کو دہرایا کہ یہ معاملہ صرف پاکستان اور بھارت کا ہے اور انہیں ہی حل کرنا چاہیے۔ کسی طرح کی کوئی پیش رفت کی صورت دکھائی دیتی ہے؟ ابھی ڈاکٹر منیش نے بھی بڑے مثبت بات کی کہ دونوں ملکوں کے لیڈر اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ بات چیت کر کے مسائل کو حل کرنے کی پوزیشن میں ہیں، کیونکہ دونوں اپنے اپنے ملکوں میں مقبول ہیں۔ کس طرح سے آپ اس میں آگے بڑھتا ہوا اس کو دیکھ سکتے ہیں؟
جی، سننے والے کو بہت سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ایمان میں رکھے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب جو انڈیا یا بھارت جو تھا اس کے اوپر اس کے پاس زیادہ لیوریج اس کے پاس ہوتی تھی، مورل لیوریج یا ڈیموکریٹک لیوریج، لیکن اس وقت ایسا حال ہے کہ یہ بدل گیا ہے معاملہ، کیونکہ جو ٹرانسپیرنسیز اویلیبل ہیں آج کل میڈیا میں اور ذرائع ابلاغ میں، اس کی وجہ سے پاکستان کا علاقہ جو ہے وہ کھلا ہے، کئی دفعہ انوائٹ کیا گیا ہے انٹرنیشنل آبزرورس کو اور کامنٹیٹرس کو اور ان کو آبزرو کرنے کے لیے، انڈیا جو ہے وہ ہیزیٹنٹ ہے یہ کام کرنے کے لیے، تو انڈیا کی جو حکومت، مودی صاحب کی جو حکومت ہے، ان کو ایک خود اعتمادی کا اظہار کرنا پڑے گا اور کچھ چیزوں کو کھولنا پڑے گا۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ بھارت کے پاس ایک بہت اچھا اور سنہری موقع ہے، اگر ہم دیکھ لیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ، عمران خان اور مودی، یہ ایک بہت مضبوط اور اسٹرانگ بیس، پولیٹیکل بیس رکھنے والے لیڈرز ہیں اپنے اپنے ممالک میں، ان کے پاس ایک سنہری موقع ہے کہ یہ ایک اس چیز کو ریزالو کر لیں، اگر ریزالو نہ کر سکیں کم از کم جو امن کی پاسبلٹیز ہیں، جو امن کے ممکنات ہیں، ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو سویلین آبادی پہ جو تباہ کاری ہے، جو حملے ہوتے ہیں، یہ حملے آج نئے نہیں ہیں، کئی دفعہ ہو چکے ہیں، اور کم از کم پاکستان میں مجھے معلوم ہے کہ کئی شہری، نوجوان، عورتیں، بچے جو ہیں ان سے شہید بھی ہو چکے ہیں، زخمی بھی ہو چکے ہیں، اور یہ ایک گنجان آبادی کا علاقہ ہے، اور اس کے جو ٹول ہے انسانیت پہ بڑھتا جائے گا اگر ہم جب تک اس کا کوئی اچھا حل نہیں نکالیں گے۔ یہ اچھا موقع ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔
اشمع مبصرین کا خیال ہے کہ امریکی صدر کی طرف سے ثالثی کی پیشکش کے نتیجے میں کشمیر کا معاملہ عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بن گیا اور بھارت پر دباؤ بھی پڑا۔ آپ کے خیال میں سفارتی سطح پر اس اقدام کی وضاحت کیسے ہوگی؟ شمع نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ نہیں ہے؟ اچھا کیا انہوں نے چلیے ہمارے پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ شمع ہمارے ساتھ نہیں ہے, تو انجم جیسے ہی شمع ہمارے ساتھ آئیں آپ بتائیے گا, اتنی دیر میں ہم ڈاکٹر کمار سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر کمار, یہ میرا اس سیگمنٹ کا آخری سوال بھی ہے کہ بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں اضافی فوج بھیجی گئی, خود بھارتی پارلیمنٹ میں بھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے ریزرویشنز کا, دوسری طرف خیال یہ ہے کہ حکومت آئین کی 35A شق کو منسوخ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. حکومت کہتی ہے کہ اس سے کشمیری عوام کو مین سٹریم یعنی مرکزی دھارے میں لانا چاہے, جبکہ کشمیری عوام کہتے ہیں کہ اس سے ان کی شناخت ختم ہوتی ہے اور وہ ایک سارے کا سارا علاقہ جو ہے اس میں جو کشمیریوں کا تشخص ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. کیسے وضاحت کریں گے آپ اس کی؟
دیکھیے دو تین باتیں ہیں اس میں. ایک تو جو ہمارے جو کنسٹیٹیوشن کے اندر میں جو 35A یا 370 یہ ایک ٹیمپرری ٹرانزٹری آرٹیکلز ہیں, اس کا کوئی پر یہ باقاعدہ اس چیپٹر کے نہیں شامل ہے جس کو آئین میں رکھا گیا ہے کہ اس کو وقت آنے پہ ہٹایا جانا ہے. کیسے ہٹایا جانا ہے, کب ہٹایا جانا ہے, یہ سرکار کے اوپر طے کرنا ہے, یہ پارلیمنٹ کو طے کرنا ہے. تو یہ پہلی بات یہ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے ہٹایا نہیں جا سکتا ہے, یہ بالکل غلط انٹرپریٹیشن ہے ان کا. تو چونکہ وہ مسئلہ ہی پورا ٹرانزٹری اور ٹیمپرری سیکشن میں ہے اس لیے اس کو ہٹانا ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لگاتار کانگریس بی جے پی کی سرکار جو ہے یا بی جے پی پارٹی لگاتار اپنے مینیفیسٹو میں وہ اس چیز کو کہتے آئی ہے کہ وہ جب سرکار میں آئے گی, جب بہومت میں آئے گی, تب وہ ان دونوں سیکشنز کو جو ہے وہ سمویدھان سے وہ ہٹا دے گی. تو یہ ایک چناؤ یہ جیت چکے ہیں, ان کے پاس ایک لیجیٹیمیسی ہے اس بات کو کہنے کا کہ بھائی کہ وہ ہٹانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ یہ پرومس کرتے آئے ہیں. لیکن جو پرابلم کیا ہے, پرابلم ہے کہ جو اس فیصلے کے اوپر جموں کشمیر کے اندر لوگ کیسے اس کو لے گئے, اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہاں کے جو ہے اس کا ویروھ ہو رہا ہے, لیکن اس میں دو تین نوانسز ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے.
جی
پہلی بات یہ کہ آرٹیکل 35A کرتا کیا ہے. آرٹیکل 35A جو کشمیر کے اسٹیٹ کے جو نواسی ہیں, جو اس کے جو ریسیڈنٹ ہیں, ان کو یہ اسپیسیفک ادھیکار دیتا ہے, امپاور کرتا ہے کہ ان کی زمین, ان کی نوکریاں, ان کی سارے چیز جو ہے وہ بالکل ہی سرکشت ہے. ہندوستان کے باہر سے کوئی بھی آدمی, کشمیر کے باہر سے کوئی بھی شخص آ کر کے وہاں پر نہ زمین خرید سکتا ہے, نہ کچھ کر سکتا ہے. ایون اف یو میری اے کشمیری گرل, آپ کو وہاں پہ آپ کو وہ ادھیکار نہیں ملتے ہیں, اور وہ کشمیری جو لڑکی ہے اس کا بھی وہ حقوق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جموں کشمیر کے اندر. تو یہ بہت سارے ایک بہت ہی پیچیدہ ایک مسئلہ ہے. رہی بات کہ اس بل کو لے کر کے, جو 35A کو لے کر کے,
جی
کشمیر کے اندر میں جو جموں کا حصہ ہے وہاں کے لوگ اس کے سمرتھن میں ہیں, جو لے کا بڑا سا حصہ ہے وہاں کے لوگ بھی اس کے سمرتھن میں ہیں. یہ صرف ویلی میں کچھ 4-5 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں اس کا ویروھ ہونا ہے اور ویروھ ہوگا بھی. مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو جب بھی جو بھی فیصلہ وہ کرے وہ اس میں یہ ضروری ہے کہ کشمیر میں جو لوگ ہیں, وہاں کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہاں کے جو اسٹیک ہولڈرس ہیں, ان سے بات کرے اور ایسا کوئی فیصلہ نہ لے کہ جو ہے کہ بالکل ہی آمنا سامنا کی استھتی بن جائے اور ایک جو ہے پھر سے
کچھ اور مسئلہ
سلسلہ شروع ہو جائے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار ہمارے ساتھ تھے. شمع, اس سلسلے میں آپ سے ہم نے پہلے بھی سوال کیا تھا, آپ تھے نہیں, پاکستان انڈیا کے بارے میں ہم بات کریں وائڈر پرسپیکٹو میں. اب آپ سے میرا سوال یہ تھا کہ مبصرین کا خیال ہے کہ امریکی صدر کی طرف سے جو کشمیر کے مسئلے کے اوپر ثالثی کی پیشکش ہوئی ہے اس میں یہ معاملہ عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بن گیا ہے, اور اس کے نتیجے میں بھارت پر دباؤ بھی آیا ہے کیونکہ پاکستان کہتا ہے کہ ثالثی کروا لیں, لیکن بھارت کہتا ہے کہ یہ پاکستان اور بھارت دونوں کا معاملہ ہے, یہ ان کا پرانا موقف ہے. تو سفارتی سطح پر اس اقدام کی کیسے آپ وضاحت کریں گی, کس طرح سے اس کو دیکھتی ہیں, کیا امپیکٹ ہوگا؟
بہجت, اس کے دو پرسپیکٹیوز ہیں. سفارتی سطح پر ایک تو یہ ہے کہ یہ واقعی انٹرنیشنل, کیونکہ پہلے بھارت یہی کہتا آیا ہے ہمیشہ کہ یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے, پاکستان کہتا آیا ہے کہ اسے UNGA کی ریزولوشنز کے طور پر دیکھا جائے اور سالو کیا جائے, جو کہ 1948 میں UNGA نے ریزولوشنز دی اور اس کے بعد ہماری جنگیں بھی ہوئی لیکن یہ کبھی انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو اس طرح سے نہیں اٹھایا جس طرح سے ابھی اچانک ٹرمپ صاحب نے اٹھا دیا ہے. تو سفارتی سطح پر تو پاکستان کی بھی کامیابی ہے, کشمیری لوگوں کے بھی کی بھی کامیابی ہے. لیکن ابھی میں منیش صاحب کو سن رہی تھی, ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک تو یہ کہ بی جے پی سیکنڈ ٹائم مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے, لیکن اگر ہم اس کو دوسرے پرسپیکٹو سے دیکھیں وہ یہ ہے کہ ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ جو ان کی اکنامک ڈیلز ہیں اور جو ٹریڈ ڈیلز ہیں اسپیشلی ود انڈیا, کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑی گروئنگ اکنامک کنٹری ہے آفٹر چائنا, تو وہ اس وجہ سے بھی پریشر میں لانا چاہ رہے ہیں کہ وہ دباؤ میں لائیں بھارت کو کہ وہ اپنی من پسند جو ٹریڈ ڈیلز ہیں اس پر بھارت جو پہلے انکار کر رہا تھا یا ریلکٹنس شو کر رہا تھا اس پر وہ پریشر میں آ جائے. لیکن پاکستان کو اس میں دونوں طرف سے کامیابی ہے کیونکہ بھارت کسی طرح سے بھی پریشر میں آئے پاکستان کا موقف سنا گیا ہے, اور جس طرح ابھی جو ہمارے پرائم منسٹر گئے وہاں پر عمران خان اور انہوں نے کہا کہ یہ 1 بلین سے زیادہ لوگ دعائیں دیں گے اور خطے میں ایک پیس آئے گا, تو ہمارا تو کانفلکٹ جو ہے دونوں کنٹریز کا اس کا کشمیر جو ہے وہ مین پوائنٹ کیا بلکہ روٹ کاز آف کانفلکٹ وہ ہے. تو اگر یہ سالو ہو جاتا ہے کسی بھی طریقے سے
تو بہت سے اور مسائل حل ہو جائیں گے,
اکنامک گروتھ جی بہت زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ایک اکنامک گروتھ ہوگی اس پورے ریجن
پورے خطے میں.
میرے خیال میں جو میرا پرسنل اوپینین وہ یہ ہے کہ پیس اور وار کبھی بھی سلوشن نہیں ہوتا. دونوں آپ کے پروگرامز میں اپنے کالمز میں یا اکیڈمک آرٹیکلز جو بھی ہیں میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جو نیگوشیشنز ہوتی ہیں اور جو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے اس پر جو جنگیں ان کا جنگوں سے وہ حل نہیں ہوتے جو نیگوشیشنز سے ہوتے ہیں. تو مودی صاحب نے بھی ابھی تک ڈینائی نہیں کیا, 2 بار ٹرمپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اندر خانے کچھ بات چل رہی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ انٹرنل پریشر کی وجہ سے مودی بھی کھل کر نہیں آ سکتے ڈسپائٹ کہ ان کی گورنمنٹ کو سیکنڈ ٹائم,
لیکن بات چیت حل ہے اس کا
ملا ہے, تو لیکن بات ضرور کچھ ہے اور بات انڈر دا ٹیبل چل رہی ہے, بیہائنڈ دا سینس چل رہی ہے. اور میں اس کو ایک بڑی ہی خوش آئند بات سمجھتی ہوں کہ اگر کہیں سے بھی کیسے بھی کوئی پیس ٹاک ہوتی ہے یا یو این کی ریزولوشنز کے مطابق بات ہوتی ہے
تو معاملہ آگے چلے گا,
بڑی کامیابی ہوگی اور ایک دور آئے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بہت پازیٹیو ہوں گے خطے میں.
اچھا اب ہماری اگلی سیگمنٹ کا وقت ہوا, افغانستان میں طویل جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور طالبان رہنماؤں کے درمیان امن مذاکرات کا 8واں دور آج سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہو رہا ہے, جسے فریقین کے درمیان امن سمجھوتے کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے. رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں محمد جلیل کی اسلام آباد سے, جس کے بعد پھر تجزیہ کاروں سے ان کا تجزیہ لیں گے.
محمد, افغانستان میں طویل جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور طالبان نمائندوں کے درمیان مذاکرات کا 8واں دور ہفتے سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہونے جا رہا ہے. بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا رواں دور فریقین کے درمیان امن معاہدہ طے پانے کے حوالے سے اہم ہوگا. امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد بھی طالبان رہنماؤں سے مذاکرات کے لیے جمعے کی رات دوحہ پہنچے ہیں. خلیلزاد نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ طالبان یہ عندیہ دے رہے ہیں کہ وہ امن معاہدہ چاہتے ہیں, اور ان کے بقول امریکہ بھی ایک اچھے معاہدے کے لیے تیار ہے. تاہم خلیلزاد نے یہ واضح کیا کہ امن معاہدہ ہوگا, نہ کہ غیر ملکی فورسز کے انخلا کا معاہدہ. ان کے بقول امریکہ ایک ایسے امن معاہدے کی تلاش میں ہے جو انخلا کو ممکن بنا سکے. یاد رہے امریکہ اور طالبان کے درمیان اس سے قبل بات چیت کے 7 دور ہو چکے ہیں, جن میں افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا اور ایک محفوظ افغانستان کے معاملات زیر بحث رہے, اور دونوں فریقین پیش رفت کا بتا چکے ہیں. افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جامع امن سمجھوتا طے کرنے کے حوالے سے بات چیت کا 8واں دور اہم ہوگا.
لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک تو امریکہ کی طرف سے انسداد کا ٹائم ٹیبل, اس کے اوپر ابھی بات چیت ہونا باقی ہے. امریکی زیادہ وقت چاہتے ہیں اور طالبان کم وقت میں چاہتے ہیں کہ انسداد ہو جائے, لیکن امریکیوں کی دلچسپی یہ ہے خاص طور پہ کہ طالبان یہ مان جائیں کہ وہ افغان حکومت سے بات چیت کریں گے اور فائر بندی بھی کریں گے.
تاہم تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ طالبان کے ساتھ امن سمجھوتے کو صرف غیر ملکی فورسز کے انخلا اور ایک محفوظ افغانستان کے معاملے تک محدود نہیں رکھنا چاہتا, بلکہ امریکہ جنگ بندی اور طالبان اور کابل حکومت اور دیگر افغان دھڑوں کے درمیان بات چیت کو ایک جامع امن معاہدے کے لیے ضروری قرار دیتا ہے.
البتہ یہ ہے کہ اب چونکہ امریکہ ویسے بھی فوجیں نکالنے والا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے طالبان کو بھی پابند کریں, ان سے ایک کمپریہنسو امن معاہدہ کرے تاکہ یہ جو چار بڑے ایشوز ہیں ان کے اوپر فیصلہ ہو جائے اور امریکہ یہ کہہ سکے کہ اس نے جو انخلا کیا ہے وہ ایک امن معاہدے کے تحت کیا ہے.
قبل ازیں امریکہ کے نمائندے خصوصی ظلم خلیلزاد نے طالبان سے بات چیت شروع کرنے سے پہلے 1 اور 2 اگست کو اسلام آباد کا دورہ کیا تھا, جہاں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات میں افغان عمل میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا تھا. اسلام آباد میں امریکہ کے سفارتخانے کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق اس موقع پر خلیلزاد نے پاکستانی حکام سے ہونے والی بات چیت میں افغان عمل میں ہونے والی مثبت پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے امن عمل کے لیے آئندہ کے اقدامات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا تھا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
آپ نے محمد جلیل کی رپورٹ سنی جو دوحہ میں ہونے والے امن مذاکرات کے بارے میں ہیں. یہاں بتاتے چلیں اپنے سننے والوں کو کہ دوحہ میں ہونے والے یہ مذاکرات 8واں دور ہے افغانستان کے طالبان اور امریکہ کے نمائندے ظلم خلیلزاد کے درمیان. تو پہلے برگیر صاحب سے میرا سوال ہے. برگیر صاحب, گزشتہ روز ایک امریکی روزنامے کی خبر کے مطابق امریکہ ممکنہ طور پر اپنے 6000 فوجی افغانستان سے نکال رہا ہے, لیکن اب ظلم خلیلزاد نے واضح کیا ہے کہ امن معاہدہ ہوگا نہ کہ غیر ملکی فورسز کے انخلا کا معاہدہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے معاہدے کی امن معاہدے کی تلاش میں ہیں جو انخلا کو ممکن بنا سکے. تو اس معاہدے کے خد و خال آپ کیا دیکھتے ہیں اور اس کے اندر کیا چاروں بنیادی نکات کا احاطہ کیا جائے گا جن کے ارد گرد بات ہو رہی ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟
ظلم خلیلزاد کا بیان ہے تو کئی دفعہ پر اس نے کہا ہے کہ جب تک ہر معاملہ طے نہیں ہوتا کوئی معاملہ طے نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے, اس کا مطلب ہے کہ چاروں ایلیمنٹس اس میں شامل ہوں گے, وہ تو یہ. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تھوڑے سے افغان حکومت کو دلاسا یا ان کو حوصلہ دینے کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑی بات جو ہے خارجہ سطح پر جو ہے وہ امریکہ فوجوں کا انخلاء ہے اور بین الاقوامی فوجوں کا, اور دوسری طرف پر طالبان کی طرف سے یہ باور ہے یا یہ گارنٹی ہے کہ ان کی زمین استعمال نہیں ہوگی کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کے. تو یہ دو معاہدہ دو چیزوں پر تو کافی پیش رفت ہوئے, اور اس کا جو فارن سیکرٹری ہے پمپیو نے بھی بڑا کہ اتنا پروگرس ہوا ہے کہ ہم معاہدے کے آلموسٹ قریب پہنچ چکے ہیں. لیکن جو باقی دو ایلیمنٹ ہے کہ اس کی جنگ بندی کب ہوگی اور اس پر کس طریقے سے عمل درآمد ہوگا, اور دوسری کی فیوچر گورنمنٹ کس طریقے سے ہوگی, یہ, اور تیسری بات کہ افغان حکومت صرف درمیان میں ایک فلوٹنگ بال ہے کہ اس سے بات چیت ہوگی نہیں ہوگی یا کس شکل میں ہوگی. لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی شکل جس میں طالبان کی بھی اس بات کی کہ ہم ڈائریکٹ بات نہیں کریں گے, اس کو بھی کچھ مطلب ہے کہ فلیکسیبل کیا جائے گا, اور دوسری طرف پر افغان حکومت کے جو موقف ہے یا ان کی جو نمائندگی ہے اس کو بھی انشور کیا جائے گا. جس طریقے سے پہلے وہ انڈیویجول سطح پر شریک ہوئے تھے, میرے خیال میں اس قسم کا ایک قومی جرگہ ٹائپ شکل ہوگا جس میں افغان کی حکومت کے بھی نمائندے ہوں گے اور باقی اپوزیشن کے بھی ہوں گے, اور سارے دھڑے اس میں شامل ہوں گے, اور طالبان کو بھی دھڑے کے طور پر اس میں شریک ہونا ہوگا. تو پھر ایکویلٹی بیس پر شاید یہ بات ممکن ہو سکے. دوسری بات میں یہ بھی کہ جہاں تک انخلا کا, تو انخلا تو واقعی مرحلہ وار ہوگا, اور وہ ایک کیونکہ وہاں پر بہت بڑا سیکیورٹی اپریٹس ہے, ان کے بیسز ہے, اور وہاں پر بہت بڑا ان کے پاس ملٹری اکوپمنٹ ہے, اس کا کیا ڈسپوزل ہوگا, کون سے رستے استعمال ہوں گے, اور کون سی چیز وہ پیچھے چھوڑنا چاہتا ہے. پھر جو افغانستان کا سیکیورٹی اپریٹس ہے اس کے لیے بہت زیادہ امداد کی ضرورت ہے, فارن فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے, اور ان کا ڈسپوزل کیا ہوگا, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ عراق والی بات ہو جائے, کیونکہ وہاں پر جب امپیریل گارڈز اور وہ ختم ہو گئے تو اس کے بعد وہ اپوزیشن میں تھا, انہوں نے جنگ شروع کر دیا. تو ایسا کوئی یعنی معاہدہ بھی, یہ ایسے کوئی چیز بھی نہ ہو. اور یہ بھی میں ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک معاہدے کا تعلق ہے تو جو خارجہ ایلیمنٹ ہے اس کا آلموسٹ تقریباً میرے خیال میں فل اسٹاپ کامہ کے علاوہ وہ کمپلیٹ ہے, اس لیے کہ افغان حکومت کو بھی بتایا گیا ہے, پاکستانی حکومت کو بھی بتایا گیا ہے, اور اس کے علاوہ امریکہ اور طالبان بھی سیٹسفائیڈ ہے. لیکن یہ جو باقی دو ایلیمنٹ ہے
ان کے اوپر پرابلم
ٹائم لے گا. جی جی
جی پروفیسر فیضان, طالبان کا جو قطر میں واقعہ سیاسی دفتر ہے اس کے ترجمان ہیں سہیل شاہین, انہوں نے پہلے اس توقع کا اظہار کیا تھا کہ امن مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. آپ کے خیال میں کیا طالبان, بریگیڈیئر صاحب نے اس کی طرف وضاحت بھی کی, اس کی طرف اشارہ بھی کیا, کیا طالبان اب افغان حکومت کے ساتھ بات چیت پر آمادہ ہو جائیں گے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں, اقتدار میں کیا صورت ان کی ہوگی؟ جمہوری نظام کی ایک طرف ہم بات کرتے ہیں, دوسری طرف دوسرا ایک معاملہ ہے, تو کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں, لائحہ عمل کیا ہوگا اور اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟
جی, اس میں جو طالبان ہیں ان کا امریکہ کے ساتھ بات کرنا اس بات کا غمازی ہے کہ وہ اس سٹیپ کو آخری قدم بھی اٹھانے کو تیار ہوں گے جب تک کہ ان کو یہ گارنٹی مل جائے کہ یہاں سے جو غیر ملکی افواج ہیں ان کا انخلا ہو جائے گا ایک حد تک. لیکن یہ اور جو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ طالبان اور امریکہ جو ہیں ان کے پاس ایک مشترک دشمن جو ہے وہ بھی موجود ہے جس کا ہم ذکر نہیں سن رہے, وہ ہے آئسس. کیونکہ آئسس اگر وہاں پر آتی ہے تو طالبان کی جو لیوریج ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا ختم ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اور طالبان کو یہ پتہ ہے, میرا خیال ہے جہاں تک, کہ ان کو اگر کوئی ٹیبل پہ کوئی چیز لے کر آئی ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں حکومت کی شمولیت ہم نے حاصل نہ کی اور اس پہ اپنا اثر و رسوخ نہ رکھا تو پھر ہو سکتا ہے کہ افغانستان کا انجام جو ہے وہ سیریا سے بھی برا ہو. اس وجہ سے طالبان کا وہاں موجود ہونا قطر پہ, اور دوسری طرف قطر اور خاص کر امریکہ کا یہ ماننا کہ طالبان وہ قوت ہیں جن سے ہم بات چیت کر سکتے ہیں, اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سنجیدہ ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کابل کی حکومت اس قابل نہیں ہے کہ وہ چیزیں ڈیلیور کر سکے, امن و امان ڈیلیور کر سکے یا رول آف لا ڈیلیور کر سکے جو طالبان مہیا کر سکتے ہیں. تو اس وقت بہت اچھا موقع ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ طالبان جو ہیں وہ ایک وقت پر آئے گا کہ وہ کابل کی حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے پر تیار ہوں گے, اور ہو سکتا ہے وہ اندرونی طور پہ ہوں مگر وہ ابھی شاید اس کا
باہر سے اظہار نہیں کریں,
اعلان نہ کریں. جی
اچھا, ہم بات کریں گے ابھی شمع سے, لیکن یہاں ہم اپنے سننے والوں کو بتائیں کہ کابل یونیورسٹی سے پروفیسر نجیب اللہ آزاد نے ہم سے کہا تھا کہ ان سے اب بات ہوگی. چلیے پروفیسر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر صاحب, ہم ابھی آپ ہی کی بات کر رہے تھے, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ میٹنگ سے اٹھ کے آئے ہیں, اس لیے میں جلدی جلدی آپ سے پہلا سوال کرتی ہوں کہ ظلم خلیل زاد کہتے ہیں کہ افغان دھڑوں کے مابین ایک جو کمپریہنسو اگریمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنانا ضروری ہے کہ کسی ملک کے خلاف ان کی سرزمین استعمال نہ ہو تاکہ علاقائی اقتصادی رابطوں اور ترقی کو فروغ مل سکے. تو پروفیسر آزاد, آپ سمجھتے ہیں کہ جو مختلف افغان دھڑے ہیں یا افغان دھڑے جس میں بہت سارے مختلف, اس میں ایک حکومت بھی دھڑا ہے, اس میں ایک آپ کی سول سوسائٹی بھی دھڑا ہے, دوسرے مختلف جو کچھ عسکریت پسند کچھ بنیاد پرست وہ دھڑے بھی شامل ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے کسی کمپریہنسو اگریمنٹ پر اتفاق کر سکیں گے, یونائٹیڈ ہو جائیں گے؟
جی دیکھیے, سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے اس نے کبھی بھی کسی بھی طرف کو, کسی بھی پارٹی کو افغان سال یوز کرنے کی اجازت نہیں دی, چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو. اور جو مسئلہ ٹیررزم کا ہے وہ الگ مسئلہ ہے جس سے نہ صرف افغانستان بلکہ ہمسایہ کنٹریز اور ایون انٹرنیشنل کمیونٹیز اثر انداز ہو رہے ہیں, ان وہ بھی افیکٹڈ ہو رہے ہیں. لیکن جہاں تک لیجیٹمیسی کی بات ہے اور جہاں تک یہ کنفرمیشن کی بات ہے, اس ضمانت کی بات ہے کہ آپ کسی طرف کے ساتھ یہ کنفرم کر لے کہ افغان سوائل فیوچر میں کسی کنٹری کے خلاف یوز نہیں ہوگی, تو وہ اعتماد جو ہے وہ جو ایگریمنٹ ہے وہ صرف ایک لیجیٹمیٹ گورنمنٹ دے سکتی ہے, نہ کوئی پارٹی. اور جہاں تک افغان پولیٹیکل پارٹیز ہے, جہاں تک سول سوسائٹیز ہے, جہاں تک افغان مختلف اقشار ہے یہاں پہ, یا
سیکشنز آف سوسائٹی کہہ دیں, ٹھیک ہے
جی,
فیکشنز آف سوسائٹی,
سب ظاہر کی بات ہے, سب سے جو وہ بنیادی چیز ہے وہ امن ہے, اور اس امن کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ 40 سالوں سے قربانی دی جا رہی ہے, تو وہ پوری طرح سے متحد ہے. ہاں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان یہ پوری دنیا میں ایک چیز ہے کہ وہ مطلب فکری طور پر سیاسی طور پر اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن جہاں تک بنیادی مسائل ہے جو امن ہے کسی کنٹری کے لیے, ایک ریجن کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے, تو اس پہ سارے متحد ہیں, کمپرہنسو اتحاد یہاں پہ موجود ہے.
اچھا آپ نے کہا تھا کہ آپ کچھ دیر ہمارے ساتھ رک سکتے ہیں, ایک ہم سوال کر لیتے ہیں شمع سے, باقی ہمارے دو تجزیہ کار پہلے بات کر چکے ہیں اسی مسئلے کے اوپر. شمع, اگر افغانستان میں طالبان حکومت کے ساتھ اقتدار میں شریک ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ جو کہ اس وقت اس ساری صورتحال کا جو ہے رزلٹ دیکھنا بھی چاہتے ہیں لوگ, وہ سمجھتے ہیں کہ ان سارے لوگوں کو حکومت میں شریک ہونا چاہیے, تو پھر افغانستان میں ایک جو جمہوری عمل کو شروع کیا گیا اس کی صورت کیا رہے گی, کیونکہ طالبان تو نظام حکومت کے متعلق بڑا واضح موقف رکھتے ہیں.
دیکھیے یہ ہم وہیں پر بیک ٹو اسکوائر ون پر جائیں گے جہاں پر 1996 میں صرف پاکستان اور سعودی عربیہ نے ان کو پولیٹیکل فیکشن کنسیڈر کر کے ان کی حکومت کو ریکگنائز کیا تھا, اور پاکستان کا یہ موقف تھا کہ چاہے وہ کتنا ہی ایگریسو یا ایکسٹریمسٹ کیوں نہ ہو, لیکن طالبان ایک اسٹیک ہولڈر ہے اور ان کو ایک پولیٹیکل فورس ماننا پڑے گا. جتنا یہ سارا ہم دیکھتے ہیں کہ 2001 سے لے کر اور اب 23 سال کے بعد ہم جب ادھر جا رہے ہیں, تو یہ طالبان کا ایک بڑی فتح ہے کہ وہ ایک اسٹیک ہولڈر ہیں. اب کیا وہ ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل فورس ہیں یا نہیں ہے, 2014 میں جب قطر میں انہوں نے اپنا آفس کھولا اور اس کے بعد ان کی بیک ڈور چینل نیگوسیشنز چلی, جس میں میری جو اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ کیونکہ میرا ڈائریکٹ رابطہ رہا امریکن سے ان دنوں میں, اور میں بڑا فالو کر رہی تھی اس پورے پروسیس کو, تو وہ ان سے بات چیت میں تھے. اس میں پاکستان کا بھی بڑا کردار رہا ہے, اور نہ صرف امریکہ, بہت سارے دوسرے یورپی ممالک نیٹو کے رکن ان کے ساتھ تھے. تو اب یہ ہے کہ اس میں اتنا جو بربادی ہوئی ہے, جنگ ہوئی ہے, تو اس کے بعد بھی طالبان آ کر اگر وہی کام کریں گے جو کہ انہوں نے 1990s میں کیا, تو پھر میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح سے وہ ہوگا, کیونکہ وہ بھی سیکھے ہیں. ہاں وہ ایکسٹریم لائنز پر ہوں گے, لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا
لچک آ جائے گی,
ہوں گے, لیکن کس طرح سے فلیکسیبل ہوتے ہیں اور ان کا کیا رویہ ہوتا ہے. جو آپ کی بات ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ ان کا تو اسلامک ایک سسٹم ہے اور امیر مومنین, تو اس میں ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں, لیکن جو ان کا ٹرائبل سسٹم ہے اور وہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں سچویشن کہ کتنا ان کا ہولڈ ہے ان ایریاز میں, نو گو ایریاز کی طرح ہیں, اور وہاں پر یہ ہے کہ عام لوگ اتنی ڈیموکریسی پل پھول نہیں سکتی, تو پھر یہ ہے کہ ہمیں اس کو ایک سبجیکٹو کے اسٹڈی کے طور پر لینا پڑے گا کہ افغانستان میں کیا چیز بہتر ہو سکتی ہے افغان لوگوں کے لیے, اور یہ کون کس قسم کی پالیٹکس وہاں پر بہتر رہے گی یا گورننس بہتر رہے گی جس سے خطے میں پیس. تو میرے خیال میں پاکستان کا جو اتنا جو ویگرسلی اس نے پاکستان نے کیا ہے, وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہاں پر شدت پسند جس طرح آئسس ہے کہ آپ طالبان سے تو
جی شمع ذرا تھوڑا سا مختصر پلیز. ہاں جی
آئسس سے نہیں کر سکتے, تو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی بیجت, میں یہی کہوں گی کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا, لیکن وہی بات ہے کہ اگر وہ آ کر وہی پالیسیز کریں گے جو کہ انہوں نے 1990s میں کی, تو
پھر اس سارے پروسیس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. پروفیسر آزاد سے میرا آخری سوال ہے اس ہماری سیگمنٹ کا, کیونکہ ہم پہلے ہی اس میں وقت سے اوپر چلے گئے. پروفیسر صاحب, انتخابی تیاریاں زوروں پر ہیں, انتخابی مہم کا آغاز بھی ہو چکا, انتخابی مہم کے پہلے ہی دن امیدواروں پر حملہ بھی ہوا, تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا, آپ سمجھتے ہیں مقررہ وقت پر انتخابات ہو سکیں گے؟
جی, کیونکہ انتخابات کی جو مقررہ وقت تھا وہ آج سے 4 مہینے پہلے تھا. یہ اسی لیے ڈیلے ہوا کہ پوری تیاری کے ساتھ انتخابات ہوں گے, اور انتخابات اپنی ٹائم پہ ہوں گے. یہ نہ صرف کہ افغان گورنمنٹ کی بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی کوشش یہی ہے اور پوری طرح سے تیاری بھی ہے, اور افغان عوام کی, کیونکہ آپ ایسی صورتحال سے جب آپ ایک طرف سے لڑ رہے ہو اور دوسری طرف سے آپ اسٹیٹ بلڈنگ نیشن بلڈنگ کر رہے ہو, تو اس کا جو واحد راستہ ہے, دی اونلی آپشن از الیکشنز. سو انتخابات اپنی ٹائم پہ ہوں گے, اور جب کمپائن بھی شروع ہوا ہے ظاہر سی بات ہے افغانستان کو پچھلے 40 سالوں سے نہ کہ صرف پچھلے 18 سالوں سے جنگ زدہ کنٹری ہے, جنگ مسلسل ہو رہی ہے. تو انتخابات کی مہم جیسے شروع ہوئی ہے شروع ہی دنوں میں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جو ٹیررزم کو مزید ایک طرح سے پروموٹ کر رہے ہیں. تو عوام مزید الیکشن کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ایسے کوئی واقعات بھی ان کی جو انتخاباتی مہم ہے اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی.
بہت بہت شکریہ پروفیسر آزاد, کابل یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ تھے. پروفیسر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ, خاص طور پر ہمیں لیے وقت نکالنے اور میٹنگ سے اٹھ کر آنے کا. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اور اب ہم اس سے پہلے کہ اگلی اپنی سیگمنٹ کی طرف چلیں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت ہی کم ہے, برگیز صاحب سے ایک بڑا کوئک کامنٹ. برگیز صاحب بالکل کوئی 30 سیکنڈ میں مجھے بتائیے گا کہ طالبان کا موقف دیکھتے ہوئے اگر افغانستان کی حکومت میں ان کا مضبوط حصہ بن جاتا ہے تو اس سے مذہبی احساس پرستی کو افغانستان اور پاکستان میں کتنی تقویت مل سکتی ہے, کیسے دیکھتے ہیں؟
جی جہاں تک طالبان, میرے خیال میں طالبانوں نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کی ڈپلومیٹک سکلز جو ہیں وہ کافی بڑھ گئے ہیں اور ان کا کافی اثر رسوخ ہے ریجنل کنٹریز میں. تیسری بات یہ کہ افغان عوام نے بھی یہ جنگ جو جدل دیکھا ہے وہ امن چاہتے ہیں, حکومت کس طرز کا ہو یا کس طرز کا نہ ہو, میرے خیال میں امن سب سے بڑی پرائیورٹی ہے تو لوگ امن کو زیادہ ترجیح دیں گے بہ نسبت طرزی حکومت کے. تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک طالبان کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ پورا افغانستان تو طالبان نہیں ہے, میرے خیال میں کچھ ان کا آئین بھی جو ہے کافی حد تک اسلامی ہے اور مزید جو ہوگا تو طالبان کا بھی کوئی ایلیمنٹ اس میں یا کوئی شک وغیرہ یا وہ شامل ہو جائے گا کیونکہ آئین امینڈ ہو سکتا ہے. اور میں یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں کہ ابھی افغان دھڑے جو ہیں یا جو طالبان ہے وہ سارے تو امن اور اس کے علاوہ ایک حکومت ایسی جو, کیونکہ جمہوریت ایک ہم تو آئیڈیل اس کو سمجھتے ہیں لیکن آئیڈیل کہیں نہیں ہوتا. دوسرا متبادل بھی ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے, اس ٹرائبل سوسائٹی میں جو کلان ہوتا ہے ٹرائب ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اور افغانستان میں کبھی بھی سینٹرل حکومت کہیں مضبوط نہیں رہی ہے, ہر ماؤنٹین کے بعد ایک حکومت ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں رکھ کر میرے خیال میں کہ طالبان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ایڈجسٹمنٹ کے لحاظ سے باقی دڑوں کے ساتھ اور طرز حکومت کے معاملے میں. البتہ ایک خطرہ مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیمز سپوائلرز جو ہے وہ اس امن کو سبوتاش کرنے, خواہ اس میں داعش ہو یا اس میں کوئی اور ملک ہو یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہو, ان سے اس کو بچانا, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے کسی ملک کو فائدہ ہوگا کسی کو نقصان سمجھے گا اور کوئی یہ سمجھے گا کہ میرا اسپیس کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا. تو یہ ایک خطرہ اس کو موجود ہے اور وہ پھر مختلف دوروں کو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک خطرہ ہے, باقی میں رکھن میں کہ اندرونی طور پر زیادہ خطرہ نہیں ہوگا.
بہت شکریہ. یہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں آخری سیگمنٹ کی طرف ابھی بڑھنا ہے, تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے اور آگے چلتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے آپ کی دنیا. تو اب ہم ایک رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں. جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں کی تنظیم آسیان کے علاقائی سیکیورٹی فورم کا اجلاس جمعے کے روز ختم ہوا. بینکاک میں ہونے والے اس علاقائی اجلاس میں تجارتی تنازعات اور امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان ایٹمی ہتھیاروں کو بند کرانے کے سلسلے میں غیر یقینی صورتحال پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی. تو یہ وائس آف امریکہ کے نمائندے ہیں جیف کسٹر, ان کی رپورٹ اسد نذیر پیش کرتے ہیں.
آسیان کے اس علاقائی اجلاس میں بین الاقوامی اور علاقائی مسائل زیر بحث آئے. 4 رکن ملکوں کے درمیان تجارتی اختلافات پر ایک سیشن میں خاصی گرما گرمی رہی. جاپان نے جنوبی کوریا کو ترجیحی تجارتی مراعات کی فہرست سے خارج کر دیا ہے. اس معاملے پر دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان تند و تیز بیانات کا تبادلہ ہوا. جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ کینگ کے اونگ نے اسے یک طرفہ اقدام قرار دیا.
We are gravely concerned by this decision, to say the least. This coming in particular in the footsteps of...
جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کو اس فیصلے کے بارے میں سخت تشویش ہے. کوریا سے بعض مصنوعات کی جاپان میں درآمد کے بارے میں جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں وہ جائز نہیں ہیں۔ دوسری طرف جاپان کے وزیر خارجہ تارو کونو کا کہنا ہے کہ جنوبی کوریا کی وزیر خارجہ کا بیان مبہم ہے۔
ROK has been and is going to enjoy preferred status or equal status with our
جنوبی کوریا کو وہی مراعات اور مساوی درجہ حاصل ہے جو آسیان کے دوسرے رکن ملکوں کو ملا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جنوبی کوریا کو کس بات پر تشویش ہے۔ ادھر چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی تنازع مزید کشیدگی اختیار کر گیا ہے۔ جمعرات کو صدر ٹرمپ نے چین کی درآمدات پر مزید محصولات عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ نے اس اقدام پر سخت تنقید کی ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کہہ رہے ہیں کہ چین کی درآمد پر 10% ٹیکس عائد کرنا کوئی تعمیری اقدام نہیں ہے، اس سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تنازع کو حل کرنے میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ دریں اثنا امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان ایٹمی اسلحہ کی تیاری کی روک تھام کرنے کے سلسلے میں جاری کوششوں میں کوئی خاص پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے۔ آسیان اجلاس کے دوران امریکی وزیر خارجہ کی شمالی کوریا کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ شمالی کوریا نے حال ہی میں میزائل تجربات کیے ہیں، تاہم صدر ٹرمپ نے انہیں غیر اہم قرار دیا ہے اور امریکی وزیر خارجہ پومپیو کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تو ابھی آپ نے یہ سنا، جنوب مشرق ایشیائی ملکوں کی تنظیم کا علاقائی اجلاس ختم ہو گیا۔ بالکل آخری ہمارے پاس کچھ منٹ ہیں، کوئی کامنٹ بالکل کرتے جائیے گا۔ ہمارے تجزیہ کاروں میں شمع جنید جو ہمارے ساتھ ہیں، برگیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ ہیں۔ اجلاس میں جاپان اور جنوبی کوریا کے درمیان تنازع آرائی ہوئی۔ جاپان نے ترجیحی تجارتی امارات کی فہرست سے خارج کیا جو تلخی کا باعث رہا۔ پھر چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی تنازع کے بارے میں بات ہوئی۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان جوہری اسلحے کی روک تھام کی جاری کوششوں میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ شمع، یہ فرمائیے گا کہ ایسی علاقائی تنظیموں میں صرف معاملات کو صرف اجاگر کرتے ہیں یا مسائل کا حل بھی تلاش ہو سکتا ہے؟
میرے خیال میں دونوں نہیں، کیونکہ یہاں پر جو ہے کہ کانفلکٹ بڑھا ہے۔ جس طرح ابھی جو ان کا ایک بیانیہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو آسیان کنٹریز ہیں وہ ڈیولپڈ کنٹریز کا ٹریش کین نہیں بنیں گی، اور انہوں نے انوائرنمنٹ پر بہت زیادہ زور دیا ہے، گلوبل وارمنگ پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور اس کے ساتھ وہاں پر بم دھماکہ جو ہوا ہے سیکیورٹی سے متعلق اس نے بہت زیادہ کنسرنز کیے ہیں کہ وہاں پر سمٹ کے دوران جب بم بلاسٹ ہوا، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس سے ایسکلیٹ ہوگا، وہ اس سے مسائل کا حل بھی میں نہیں دیکھ پا رہی، اور نہ ہی یہ کہ مسائل کو کس طرح سے پیش کیا گیا ہے، اس سے ہمیں کانفلکٹ جی زیادہ ایسکلیٹ ہوتا ہوا نظر آیا۔ لیکن ایک چیز جو میں کہتی ہوں کہ وہ بہتر ہوئی ہے، جو کہ پازیٹیو مجھے کہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ جو پلاسٹک کے بین پر ایک وہاں پر موومنٹ، اور انہوں نے جو سب نے ایگری کیا ہے کہ پلاسٹک کا بین ہو اور اس کو پولوشن اور انوائرنمنٹ کے لیے ایک زہر کنسیڈر کیا گیا ہے، اور اسے ایکو فری جو ایک موومنٹ چل رہی ہے، وہ میرے خیال میں وہ سب سے
تقویت
ملے گی، جو آؤٹ پٹ ہے وہ اس کانفرنس کا رہی ہے۔
شکریہ برگیر صاحب۔ بالکل اسی طرح کوئی کامنٹ، آپ کے خیال میں امریکہ چین تجارتی تنازع ایشیا کے ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ ساتھ مقامی طور پر تشویش کا کتنا باعث ہے؟ مطلب دنیا کے ساتھ ساتھ ایشیا کے لیے کتنی تشویش کا باعث ہے؟
سب سے بڑی بات تو یہ کہ ایشیا سب سے بڑی دنیا کی آبادی ہے، 4.5 ارب سے زیادہ، تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا کنزیومر مارکیٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چائنا ایک جائنٹ ہے، امریکہ ایک جائنٹ ہے، ان کے درمیان جب چپکلش ہوتی ہے یا تجارتی جنگ ہوتی ہے تو اس سے باقی بھی چھوٹے ممالک متاثر ہو جاتے ہیں، اور پھر اس قسم کی تنظیم جو آسیان وغیرہ یا دوسرے ہیں وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ دو بڑوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے، تو اگین وہ جو کوریا کے نارتھ کوریا کے درمیان اور امریکہ کے درمیان جو بات چیت ہے، اور وہاں پر میزائل کے انہوں نے تجربے کیے، وہ انہوں نے ان کو سیٹ اسائڈ کر لیا کہ اس رینج کے نہیں تھے، لیکن پھر بھی ایک تناؤ موجود ہے۔ اور اس تناؤ کے ذریعے ظاہر ہے کہ جاپان بھی خود کو خطرہ سمجھتا ہے, جنوبی کوریا بھی سمجھتا ہے. لیکن تیسری بات یہ کہ جنوبی کوریا کا جو پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہے اس پر باقی ممالک کو اعتراض ہے, اور وہ امریکہ کی وجہ سے ہے. تو ظاہر ہے کہ وہاں پر جو جاپان اور جو کوریا کے جو درمیان تھوڑی سی اس بات پر آن بان ہوئی کہ وہ کیوں پریفرنشل ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں. اور اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جو نئے جزائر ساؤتھ چائنا سی جو ہے, ان ممالک کے وہاں پر جو اس پر ظاہر ہے کہ پیورٹ ٹو ایشیا والی جو پالیسی ہے اس پر بھی موقف مختلف ملکوں کا مختلف ہے, تو وہ بھی ایک پوائنٹ ہے ان کے کنسرن کا. جی
پروفیسر فیضان, آپ سے آخری دو سوال, ایک تو اسی سمٹ کے متعلق اور دوسرا سوال آپ سے ہم جہاں بالکل امریکہ کی ایک جو سیاسی ایک ابھی مسئلہ سامنے آیا اس کے بارے میں بات کریں گے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ امریکہ چین تجارتی تنازع رائے کو ختم کرنے کے لیے معاف کیجیے گا, یہ اس کے علاوہ وہ بات ہم کر لیتے ہیں, چلیں شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان جو جوہری وہ مذاکرات ہوئے تھے کہ ہم جوہری تجربات نہیں کریں گے, ابھی پھر اس نے شمالی کوریا کی طرف سے ایسا جوہری تجربہ کیا, لیکن صدر کہتے ہیں کہ یہ کوئی اس کی جو ان کے آپس میں ہو رہی تھی بات اس کی کوئی وہ نہیں ہے, خلاف ورزی نہیں ہے. تو یہ شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان معاملات جو ہیں وہ جوہری معاملات کے حساب سے اس میں کتنی پیش رفت آپ دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے جوہری جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا وہ انہوں نے میزائلز کے سلسلے میں کہا, کیونکہ جو میزائل کا ٹیسٹ نارتھ کوریا نے کیا ہے وہ 200 سے 300 میل تک کے میزائل کا ٹیسٹ ہے, لیکن یہ کہ وہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں مگر وہ جوہری انداز کا نہیں ہے. تو ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کوئی ایسی خلاف ورزی نہیں کی, اور یہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا موقف ہے. مگر جو ایجنسیز ریلیٹڈ ہیں اس سے جو انالائز کرتی ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ ایک قدم ہے اور نارتھ کوریا جو ہے وہ اپنی حدود کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور آپ کا جو پہلا ذکر تھا اس میں میں بس اتنی بات کہوں گا کہ ہمارے جو
تجارتی نمائندے,
جو تجارتی نمائندے, جو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک طرف ہم ساؤتھ نارتھ کوریا کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف ساؤتھ کوریا اور جاپان میں ٹھن گئی ہے ٹریڈ اور تجارت کے لحاظ سے. حالانکہ جو جاپان اور ساؤتھ کوریا ہیں وہ نارتھ کوریا کے خلاف امریکہ کے ساتھ متحد ہیں, اور یہ جو اکنامک یا معاشی جو ترجیحات ہیں وہ ملکوں کو ری الائن بھی کر سکتے ہیں, اور یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملے گی اگلے 5 سے 10 سال تک.
اچھا اب آخری سوال آج کے پروگرام کا, کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے نامزد کردہ انٹیلیجنس کے سربراہ نے درکار کوائف اور تجربات پر اٹھنے والے سوالات کے پیش نظر عہدے کے لیے اپنا نام واپس لے لیا. صدر ٹرمپ نے جمعے کے دن اپنی ٹویٹ میں کہا کہ کانگریس کے رکن جان ریڈ کلف جنہیں نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کے طور پر نامزد کیا تھا, انہوں نے فیصلہ کیا گیا کہ وہ کانگریس کے رکن ہی رہیں گے. جمعے کے روز وائٹ ہاؤس کی طرف سے لان میں اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے صدر نے اس فیصلے کا الزام ذرائع ابلاغ کی جانب سے کی جانے والی پوچھ گچھ کو قرار دیا. صدر نے کہا کہ صحافیوں نے ریڈ کلف کے ساتھ بے انصافی برتی ہے اور نامزدگی کی توثیق کا عمل طویل تر ہوتا چلا گیا ہے. ٹرمپ کے حامی ہیں یہ ریڈ کلف, جبکہ وانے نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے جونیئر ترین رکن. کیا اسے سیاسی فیور کے تحت کیے جانے والا فیصلہ قرار دیں گے جس پر تجزیہ کاروں نے تحفظ کا اظہار کیا, یا پھر واقعتاً کوئی بے انصافی کی صورت ہوئی؟
ایسی چیزوں میں بے انصافی کا جو ہے وہ کہنا جو ہے وہ ایک میرے خیال میں سیاسی بیان ہے. جہاں تک تعلق ہے ریڈ کلف جو ہیں وہ خود بھی وتھڈرا نہ کرتے اگر یہ مسئلہ سیریس نہ ہوتا, کیونکہ امریکہ میں جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ شفافیت جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ چاہے وہ میڈیا ہو یا کانگریس اور وہ سینٹ والے ہوں, وہ بہت زیادہ پیچیدہ بہت زیادہ کلیئر کوسچنز اور ٹف کوسچنز پوچھیں گے, اور شاید جان ریڈ کلف جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس موقع اس جگہ پر نہیں جانا چاہتے جہاں سے وہ واپس نہ ہو سکیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کانگریس کی سیٹ ہی اپنی کھو دیں.
بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ تھے پروفیسر فیضان حق یہاں سے بفلو یونیورسٹی سے, ہمارے ساتھ تھے بریگیڈیئر ریٹائر سعد نذیر جو کہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے ان کا تعلق ہے, شمع جنے جو ہمارے ساتھ تھیں جو کہ ان تمام انٹرنیشنل امور پر سفارتکاری کے امور پر اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کابل یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ تھے پروفیسر نجیب اللہ آزاد. تو مختلف موضوعات کے اوپر ہم نے بات کی. ہمارے آج کے موضوعات میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان اور ڈاکٹر منیش کمار ہمارے ساتھ تھے جب ہم نے پاکستان کی اس کلیم کی بات کی کہ بھارت نے کلسٹر بموں کا استعمال کیا ہے جو کہ واضح طور پر بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے, کیونکہ جنیوا کنونشن کے مطابق ان بموں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا اور اس بارے میں کئی اگریمنٹ بھی ہو چکے ہیں. تو یہ سارے یہ موضوع تھا. اس کے بعد افغانستان کے بارے میں آج آٹھواں دور شروع ہو گیا دوحا میں زلم خلیل زاد کے درمیان اور طالبان کے درمیان. ساری صورتحال کیا ہے, کس طرف جاری ہے, اس کے مختلف پوائنٹس کیا ہیں, کون کون سے اسٹیک ہولڈرز اس میں ساتھ چل رہے ہیں اور ان کے کیا کیا تحفظات ہو سکتے ہیں اور ان کو دور کرنے کی کیا صورت ہوتی ہے, اس کا جائزہ لیا. اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ آسیان کا اجلاس جو ختم ہوا اس میں کس طرح کے مسائل اٹھائے گئے, سفارتی سطح پر ان کا کیا حل ہو سکتا ہے اور ویسے ان کو کس طرح سے حل کرنے کی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے. اور آخر میں ہم نے یہاں کے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس جنہوں نے اپنا نام واپس لے لیا, صدر کے نامزد تھے اور اس بارے کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے وہ پروفیسر فیضان احمد نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا. اب پہلے گھنٹے کا ہمارا آپ کی دنیا کا پروگرام اب ختم ہو رہا ہے. یاسمین جمیل اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جو دوسرے گھنٹے کا پروگرام آپ کے لیے پیش کرنے والی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بہجت کو اب اجازت دیجیے. میرے ساتھ پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل, انجینئر جان ڈرائیڈن اور ایڈیٹر اسد نذیر تھے. بہجت سے آپ کی ملاقات پھر ہوگی. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.